واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہفتہ وحدت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام حبل المتین لے کر حاضر خدمت ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام. تو پیش خدمت ہے حبل المتین سلسلے کا آخری پروگرام, ملاحظہ فرمائیے.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے اتحاد کو اس دور کی اور ہمیشہ کی عالم اسلام کی سب سے اہم ضرورت قرار دیا اور فرمایا کہ اتحاد کا مرکز و معیار جس کی طرف اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ عالم اسلام کو دعوت دیتا رہتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر و نام ہے. آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے امت مسلمہ کی بیداری کو امریکہ, صہیونزم اور دوسری عالمی استکباری طاقتوں کی تفرقہ انگیز سازشوں میں اضافے اور اس میں مزید پیچیدگی کا باعث قرار دیتے ہوئے مزید فرمایا کہ بے پناہ قدرتی ذخائر, عظیم ثقافتی ورثہ, مفید و کارآمد افرادی قوت اور مسلمانوں کی 1.5 ارب افراد پر مشتمل عظیم منڈی نے سامراجی طاقتوں میں عالم اسلام پر مکمل تسلط حاصل کرنے کی تما پیدا کرتی ہے, لیکن مسلمانوں کا اتحاد ان سازشوں کے سامنے نہایت مضبوط صد کھڑی کر دے گا. اس بنا پر اسلام کے دشمن اس صد کو توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. آپ نے ملت ایران کے اسلامی انقلاب کو مسلمانوں میں بیداری, اعتماد نفس اور امید پیدا ہونے کا موجب قرار دیا اور فرمایا کہ ملت ایران کا اثر امت مسلمہ میں بھی پیدا ہونے کی وجہ سے ہی اس وقت سامراجی طاقتوں کی سازشوں کی الغار کا رخ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف ہے, لیکن وہ افریقہ سے لے کر مشرق وسطی تک اور مشرق ایشیا تک پورے عالم اسلام پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ عالم اسلام کے لیے ایک انتباہ ہے کہ اگر سامراجی طاقتوں کے سامنے استقامت نہ ہوگی تو کوئی بھی اسلامی ملک رسوائے زمانہ سامراجی طاقتوں سے محفوظ نہیں رہے گا. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمنان اسلام نے اپنی فکری ناتوانی و فقدان پر پردہ ڈالنے کے لیے انسانی حقوق اور دہشت گردی کے خلاف جد و جہد کا پرچم اٹھا رکھا ہے, جبکہ امریکہ اور صہیونزم خود انسانی حقوق کی پامالی اور دہشت گردوں کی تربیت کے علمبردار ہیں.
یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بابرکت ایام ہیں. ستاروں کی جلا میں اضافہ ہو گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین کے نزدیک چلے آئے ہیں اور اپنی ذوفشانی سے تاریکیوں کا سینہ چاک کر رہے ہیں. آج دسیوں لاکھ افراد کے دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس عظیم شخصیت پر ہزاروں اور لاکھوں درود و سلام۔
یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارک ایام ہیں۔ ستاروں کی جلا میں اضافہ ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین کے نزدیک چلے آئے ہیں اور اپنی ذوف شانی سے تاریکیوں کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ آج دسیوں لاکھ افراد کے دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس عظیم شخصیت پر ہزاروں اور لاکھوں درود ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اسلام سے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس حیثیت سے خاص عقیدت ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور عظیم استاد ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جو پیغمبر اسلام کی کاوشوں اور مشقتوں کے خود شاہد ہیں اور آپ نے نبوت کے زیر سایہ معاشرے میں عظیم انقلاب کو دیکھا ہے، اپنی دعاؤں میں پیغمبر اسلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اے وہ خدا جس نے زمینوں کو بچھایا اور آسمانوں کو پھیلایا اور دلوں کو جو اپنے اختیار سے خوشبختی یا بدبختی کا انتخاب کرتے ہیں پیدا کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیرے بندے اور نبی ہیں درود اور برکتیں نازل فرما، وہ پیغمبر جو تیرے فرمان کے نفاذ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور تیری خوشنودی کی راہ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے پیر پیش قدمی سے نہیں رکے اور اس کے ارادے میں کوئی اضمحلال پیدا نہ ہوا، اس نے تیری وحی کی موجوں کو اپنے اندر جگہ دی اور تیرے ساتھ کیے گئے عہد پر باقی رہا، تیرے فرامین کے نفاذ کے لیے کوشاں رہا، یہاں تک کہ ہدایت کا سایہ پھیل گیا اور گمراہوں کے سامنے صحیح راستہ اجاگر کر دیا، دلوں کو اس کی رہنمائی سے راستہ ملا اور پیر فتنہ و گناہ کے دہانے سے باہر نکل آئے۔ خدایا اپنی رحمت کا سایہ اس نبی پر ڈال اور اپنے فضل سے اسے عظیم ہدیہ عطا کر۔ اے میرے پروردگار، اس نبی کے رسالت کی عمارت کو دیگر عمارتوں سے زیادہ بلند اور برتر قرار دے، اس کے مقام کو اپنے نزدیک بلند اور اس کے دیانت کے نور کو اجاگر کر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول ما خلق اللہ النور۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اور اس نور کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے تمام کائنات کو خلق کیا، یعنی سب سے پہلے اللہ نے جو رسول کے نور کو خلق کیا، یہ نور کا خلق کرنا تھا جو ہمارے لیے وسیلہ بنا کے ہماری خلقت ہوئی، اور یہ خلقت جو ہے ہماری رسول کے صدقے میں ہوئی ہے، اور رسول ہی کے صدقے میں اس پوری کائنات کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اور صرف رسول اس پوری کائنات کو نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کو رسول کی خلقت کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ یہ رسول کی کرامت ہے کہ ہم ان کے وجود سے اس دنیا میں آئے، کہ رسول کی کرامت یہ ہے کہ جب وہ راستہ چلتے تھے تو ان کے اوپر بادل جو ہے اپنا سایہ کرتا تھا، اور جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں اتنی خوشبو ہو جایا کرتے تھے کہ جب لوگ اس طرف سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے شاید رسول اسلام اس طرف سے گزرے ہوئے ہیں، اور رسول اسلام کے ہاتھوں پہ جب کنکریاں آ جاتی تھی تو وہ تسبیح خداوند عالم کرنے لگتی تھی، اور اسی طرح سے جو کرامت ہمارے لیے رسول کی تھی اور اس کرامت کو ہمارے امام صادق علیہ السلام نے بھی اس کرامت کو انجام دیا ہے کہ جب کسی راستے سے گزرتے تھے تو رسول اسلام کسی کو دیکھ لیتے تھے کہ کوئی رو رہا ہے یا کوئی گریا کر رہا ہے تو اس کے اوپر رحم کرتے تھے، اور رحم کرنے کے بعد اور جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو ہمارے امام صادق علیہ السلام ان مشکلوں کو حل کرتے تھے، اور حل کرنے کے بعد جو ہے اس کے مسئلے کو اس کے مقصد کو پہنچا دیتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين انك لعلى خلق عظيم. 17 ربيع الاول کا دن بہت ہی بابرکت والا دن ہے. یہ دن وہ ہے جس میں دو معصوموں کی ولادت ہوئی ہے, یعنی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 17 ربيع الاول کو ہوئی. اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی 17 ربیع الاول کو ہوئی. آج کی مناسبت سے میں پیغمبر اکرم کے اخلاقی پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. پیغمبر اکرم کے متعلق خداوند عالم نے فرمایا کہ میرے حبیب, آپ اخلاق کے بلند ترین درجات پر فائز ہیں. اس بات پر توجہ ضروری ہے کہ نیک اخلاق اور قابل تعریف طور طریقہ برتری کا ملاق و معیار ہے. سبھی مفکرین انسان کی برتری کو اس کے نیک اخلاق اور قابل تعریف طور طریقے میں تلاش کرتے ہیں, جس کو حسن خلق کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. رسول اکرم نیک اخلاق کے درجے پر فائز تھے, اسی طرح اعتدال کے آخری درجے تک مراعات کرتے تھے. اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم, اے میرے حبیب آپ اخلاق کے بلند ترین درجات پر فائز ہیں. بعض مفکرین پیغمبر اکرم کی تعریف میں اس طرح فرماتے ہیں کہ آن حضرت خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری اور دعا کرتے تھے, ہمیشہ خدا سے چاہتے تھے کہ پروردگارہ میرے اخلاق کو نیک رکھ اور میری روح جان کو عالی اخلاق سے آراستہ فرما, اور دعا میں کہتے تھے اللہم حسن خلقی و خلقی, پروردگارہ میرے ظاہر و باطن کو نیک بنا. اور فرماتے تھے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق, خدایا میرے برے اخلاق کو مجھ سے دور رکھ. خداوند عالم نے ان کی دعا کو مستجاب فرمایا, ان کے اوپر قرآن نازل کیا اور اس کے ذریعے ان کی تربیت کی. پیغمبر اکرم کی قرآن مجید اس طریقے سے پرورش کرتا ہے کہ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالمعروف وارض عن الجاہلین. اے میرے حبیب, آپ عفو کا راستہ اختیار کریں, نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربہ, بے شک اللہ عدل احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے. تیسری جگہ ارشاد فرمایا وصبر علی ما اصابک, میرے حبیب اس راہ میں جو مصیبتیں آپ پر پڑیں اس پر صبر کرو. پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, لہذا تم برائی کا جواب اچھے اور نیک طریقے سے دو. وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, یہ تھا پیغمبر اکرم کا حسن خلق جس کو قرآن مجید نے آپ کے متعلق بیان فرمایا. اس کے علاوہ ایک واقعہ جو آپ کے اخلاق کے متعلق ملتا ہے وہ یہ کہ جنگ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے جسم پر خراش آ گیا تو آپ کے اصحاب ناراض ہوئے اور آپ سے کہا کہ اے حبیب, دشمنوں کے لیے بد دعا کرو, ان پر نفرین کرو. تو امام پیغمبر نے فرمایا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے مبعوث نہیں ہوا ہوں, بلکہ میں سرمایہ رحمت بن کے نازل ہو مبعوث ہوا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله.
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال جو عام الفیل کے نام سے معروف ہے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو عالم خاکی میں جلوہ فگن ہوئے. محمد آئے اور ان کا نورانی قلب مبارک کلام خدا اور دین اسلام کی جلوہ گاہ بن گیا. وہ اس لیے تشریف لائے کہ انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دین اسلام کی مہراگیں و آغوش میں بٹھا دیں. محمد آئے تاکہ انسان کو فطرت پاک الہی سے آشنا کرائے. اللہ کے اس کلام میں پیغمبر کا نام کتنا دلکش ہے, جس میں خداوند عالم کہتا ہے اے پیغمبر, ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا, ڈرانے والا, اللہ کی جانب دعوت دینے والا اور ذوف شان چراغ بنا کر بھیجا ہے. پیغمبر اسلام کا مزاج بہت ہی نرم اور پر محبت تھا اور قرآن کے لفظوں میں وہ دنیا والوں کے لیے رحمت تھے. خداوند عالم نے آپ کے اعلی اخلاق کی ستائش کی ہے اور حضرت علی علیہ السلام جو آپ ہی کے مکتب کے پروردہ ہیں آپ کے بارے میں فرماتے ہیں پیغمبر کی شخصیت ہر ایک کو متاثر کر دیتی ہے. فرانسیسی دانشور گیبن اس بارے میں کہتے ہیں سب ان کی محبت و لطف کے اسیر ہو جاتے تھے, سب کی توجہ آپ پر مرکوز ہو جایا کرتی تھی. دلکش صورت, دلوں میں اتر جانے والی آنکھیں, ملیح مسکراہٹ اور روحانی احساسات کا مظہر آپ کا چہرہ, یہ خصوصیات سبھی کو آپ کے سامنے تسلیم ہو جانے پر مجبور کر دیتی تھیں. سارے کمالات پیغمبر اسلام میں جلوہ گر تھے اور کہنا چاہیے کہ آپ کا حسن اخلاق بہت کم عرصے میں مذہب اسلام کے پھیلنے کا سبب تھا. سن 80 ہجری قمری مطابق 699 عیسوی میں اور ایک قول کے مطابق سن 83 ہجری قمری مطابق سن 702 عیسوی میں شہر مدینہ میں فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی شکل میں آسمان اسلام کا ایک اور سورج جگمگایا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے 35 سال کا عرصہ اپنے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارا اور ان کے علم و کمالات کے چشمے سے سیراب ہوئے. اپنے والد کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی, ثقافتی اور سیاسی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا. امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ایک خاص دور تھا. اس دور میں خلافت کے مسئلے پر بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے. دوسری جانب اہل بیت پیغمبر سے عوام کی عقیدت بہت بڑھ گئی تھی. علوم کی ترویج دیگر اقوام کے عقیدوں اور ثقافتوں سے اسلامی عقیدوں اور ثقافت کے تقابل کے لحاظ سے اس دور کی بڑی خصوصیت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل کے ایک گوشے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں. امام صادق علیہ السلام کی امامت کے دوران اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ ثقافتی تبدیلیاں آئیں اور مختلف افکار و آراء کے درمیان تقابل کا کام کیا گیا. آپ اپنے بلند علمی اور معنوی مقام کے سبب ہمیشہ توجہ کا مرکز رہتے تھے اور اس قسم کے مباحثوں میں شرکت کرتے تھے. آپ سوالوں کا انتہائی منطقی اور مستدل جواب دیتے تھے. ایک دن ایک دہریا امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا کہ امام کا شاگرد غصے میں آ گیا. دہریا نے کہا کہ اگر تم امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے اس طرح غصے میں بات نہیں کرتے, اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تند رویہ اختیار کیا ہو. وہ کبھی برے الفاظ استعمال نہیں کرتے بلکہ انتہائی تواضع اور متانت کے ساتھ ہماری باتیں سنتے ہیں. جب ہم اپنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ انتہائی تحمل کے ساتھ سنتے ہیں اور بیچ میں کچھ نہیں کہتے. اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے لیکن پرمانہ جملوں میں ہمارا جواب دیتے ہیں, اور ان کی باتیں اتنی مستدل ہوتی ہیں کہ ہم اپنی باتوں کا دفاع نہیں کر سکتے. تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ تم ان کے شاگرد ہو.
ہمارا سلام ہو آپ پر اے رحمت للعالمین, اے سرور کائنات, اے مالک و مختار وجود انسانی, اے سرور دو عالم, اے مالک انس و جان, اے میرے آقا, میرے مولا, میرے والی اور میرے والد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی محبت کو, اپنی چاہت کو, اپنے عشق کو ہماری رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے کہ جب ہم بات کریں تو ہمارے زبان سے اور ہمارے الفاظ سے تیری سنت چھلکے, جب ہم چلیں تو راہ میں ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ دیکھو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے, جب ہم کوئی عمل کریں, کوئی خدمت کریں تو لوگ کہیں کہ یہ سچا عاشق رسول ہے, جب ہم کوئی کام کریں تو لوگ کہیں کہ یہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے. میرا سلام ہو آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر.
ناظرین, امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ علم کیمیا, ریاضی اور طب پر بھی مکمل عبور حاصل تھا. طب امام جعفر صادق کے عنوان سے ایک کتاب تالیف کی گئی ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے نظریات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ طب کے بارے میں انہوں نے کیا نظریات پیش کیے ہیں. سیاسی مسائل میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور کے حکمرانوں کا ساتھ نہیں دیا اور ان سے سیاسی اختلاف کیا. عباسی حاکم منصور نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی حمایت حاصل وہ نہ کر سکا اور اس نے دیکھا کہ عوام میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی مقبولیت کم کرنے کی اس کی کوششیں رائے گاں جا رہی ہیں اور اس کی حکومت ڈاما ڈول ہو رہی ہے, تو اس نے ایک سازش کے ذریعے سن 148 ہجری قمری مطابق سن 767 عیسوی میں زہر دے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کر دیا. اس طرح منصور نے ایک دنیا کو علم کے سورج کی روشنی سے محروم کر دیا. ناظرین, آج کا پروگرام حبل المتین اب اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین, ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہم نے 7 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے. اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.